أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ سات چل رہی ہے اور سورہ سات کا جو شان نزول تھا وہ میں نے آپ کو جو درس ہوا تھا آخری مرتبہ اس میں عرض کیا تھا، دوبارہ اس کا شان نزول آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اس سورت کی جو ابتدائی آیات نازل ہوئی اس میں کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود، مسلمان نہ ہونے کے باوجود، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نگہداشت فرمائی. اور پھر جب وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مشورے کی مجلس منعقد کی، جس مشورے کی مجلس میں ابو جہل نے، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد غیوس اور دوسرے بڑے بڑے جو رؤسا تھے مشرکین مکہ کے، وہ شریک ہوئے. ان مکہ مکرمہ کے ان بڑے بڑے رؤسا نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ابو طالب بیمار ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نئے دین سے باز رکھنے کے لیے کوئی سخت اقدام کیا، یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد اگر ہم نے کوئی ابو طالب کے خلاف سخت اقدام کیا تو لوگ ہمیں تانا دیں گے. تانا یہ دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، کیونکہ ان کے چچا سر پہ تھے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا لیا، یہ ان کو آپس میں ہوا. اس لیے یہ بڑے بڑے سردار مکہ کے یہ ابو طالب کی زندگی ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاملے کو صاف کرنا چاہتے تھے. ان کا ایک ہی مطالبہ تھا مشرکین مکہ کا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عبادت کرنا بے شک کریں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. یہ گئے ابو طالب کے پاس اور ان سے جا کر کہا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ انصاف سے کام لے کر ان سے کہیے کہ وہ جس خدا کی چاہیں عبادت کریں لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہ کہتے تھے کہ یہ بے حس ہیں اور بے جان. یہ ہر آدمی جانتا ہے، یہ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے معبود جس جو اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج ہو، جو خود پیدا بھی نہیں ہو سکتا، خود اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پیر نہیں ہلا سکتا، جسم نہیں حرکت کر سکتا، آپ ان کو لوگوں کو کہتے تھے کہ ارے عقل کے ناخن لو، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، جن بتوں کو ہاتھوں سے بنایا، اسی کی پوجا پاٹھ کر رہے ہیں. عجیب عقل ہے انسان کی. میں ایک مرتبہ سری لنکا میں تھا تو میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ ایک روڈ سے گزر ہوا، پتہ نہیں ہم کہاں سے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک روڈ ایسی آ گئی کولمبو میں کہ وہاں پورا بازار بتوں کا تھا. پوری روڈ میں دونوں طرف ادھر 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 بتوں کی دکانیں تھیں. اچھا وہ بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے. تو وہ بت کو کوئی ہتھوڑی مار رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی پٹخ رہا ہے، کوئی پیر رکھ کے اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کوئی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی پالش کر رہا ہے. پوری روڈ کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے بت بنانے کا. اب بنے بنے بت بھی تیار رکھے ہوئے. تو مجھے کلا میں پاک کی یہ آتے یاد آتی تھی کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں، ان کے بغیر وہ بت وجود میں نہیں آ سکتا. اور کس طرح جس طرح لکڑی سے یا دوسری کون سے مسالے سے پتہ نہیں بناتے تھے، جس طرح وہ بناتے تھے اسی طریقے سے وہ بنا رہے ہیں، ٹھوک رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، الٹا کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں، اور بعد میں کھڑا کر کے اس کے آگے جھک گئے. کہاں گئی انسان کی عقل؟ کہاں ہے انسان؟ یہ نہیں کوئی سوچتا کہ جو وجود میں نہیں آ سکتا، جس کو تم بنا رہے ہو، جس کو تم ہاتھوں سے تراش رہے ہو، کوئی لکڑی کا بناتا ہے، کوئی پتھر کا بناتا ہے، کوئی کس کا بناتا ہے، کوئی کس کا بناتا ہے. یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہا کہہ رہے ہیں اللہ کے بندو، جس کو تم پوجنے کھڑے ہوئے ہو وہ بے حس ہے، وہ بے جان ہے، وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا، تمہارا کہاں سے کام کرے گا؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے تھے. اس پر وہ رؤسائے قریش یہ کہتے تھے کہ بھائی ان سے کہہ کے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہ تمہارے خالق ہیں نہ تمہارے رازق، نہ حرکت کر سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں، خود وجود میں آنے کے لیے تمہارے وجود کے محتاج ہیں. آپ ان سے کہیں کہ یہ لوگ تو یہ جب آئے ابو طالب کے پاس آئے تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو اور انہیں اپنا مذہب پر چھوڑ دو، تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو. اس پر قریش کے لوگ بھی بولتے رہے. جب قریش کے لوگ بولتے رہے، ادھر وہ ابو طالب بولتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چپ ہو کر سنتے رہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ اور ابو طالب نے کہا اچھا بھائی بتاؤ وہ کس چیز میں بہتری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سر نگم ہو جائے. میں ایسا کلمہ ان کے منہ سے کہلوانا چاہتا ہوں پورا عرب ان کے آگے سر جھک جائے، پورے عجب کے یہ مالک بن جائیں گے. اس پر ابو جہل نے کہا بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ کی قسم ہم ایک نہیں 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، یہ بتوں کی پتھروں کی تراشے ہوئے بتوں کی عبادت چھوڑ دو. وہ یہ سن کر وہ لوگ اٹھے اور کپڑے جھاڑنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود اختیار کر لیں؟ وہ اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے 360 معبود لگے ہوئے جس کو دل چاہے جا کے پوچھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت کوئی کام نہیں کر سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، یہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کیا بگاڑیں گے، تمہارا کیا کریں گے کام. دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ توحید ہے، جو کلمہ ہمیں سکھاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے تھے ایک رب کو پوجو، ایک رب کی عبادت کرو. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی برا بھلا کہنا چھوڑ دو اور یہ کہنا چھوڑ دو کہ ایک رب ایک بتوں کو چھوڑ دو، تمہارے کہنے سے ہم سارے بتوں کو کیسے چھوڑ سکتے؟ ادھر سینکڑوں بت ہم نے کھڑے کیے. اس موقع پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ سات کی آیات کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ دیکھو صاب القرآن از ذکر. میں دوبارہ لٹاتا ہوں کیونکہ کئی دن کا بیچ میں وقفہ آ گیا تھا کئی ہفتوں کا, کہ قسم ہے قرآن کی جو کہ ذکر والا ہے, بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, جو لوگ منکر ہیں وہ غرور میں ہیں اور مقابلے میں ہیں. یعنی جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں, جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے, وہ غرور میں ہیں اور مقابلے میں ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. آج بھی ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں بتوں کے قبروں میں جا کے عبادتیں کرتے, قبروں میں, وہی بھی تو بت پرستی ہے, اور کیا, وہ بھی مردہ ہے, قبر میں جو انسان ہے وہ بھی اپنی زندگی کے لمحات مرے کر چکا, کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو, لیکن عبادت کے لائق اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مانگا اللہ سے جائے گا. جو باری تعالیٰ کی صفات ہیں وہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ وحدہ لا شریک, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. قل هو الله احد, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ وہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اللہ کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کو کیوں زندہ کیا, اس کو کیوں موت. کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں صحت مند رکھا, اس کو کیوں بیمار کیا. کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ یہ غریب کیوں ہے اور وہ امیر کیوں ہے, یا اللہ اس علاقے میں آپ نے یہ پیدا کیا اور اس علاقے میں وہ کیوں پیدا کیا. اللہ الصمد بے نیاز ہے, اپنا جو فیصلہ ہے وہ کرے گا. ہماری اور آپ کی کیا مجال, ہم تو اللہ کے محتاج, کھانے میں اللہ کے محتاج, پینے میں اللہ کے محتاج, کام کرنے میں اللہ کے محتاج, صبح سے شام تک ہر ہر لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو ہمیں کیا حق ہے, وہ ہمارا رب ہے, رب کائنات ہے. اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ. تو اس لیے جو لوگ آج بتوں کو, قبروں کو پوجتے ہیں, قبروں پہ بیٹھے ہوئے, نمازوں پہ ہوش نہیں, تلاوت قرآن کا ہوش نہیں, اللہ دعائیں مانگنے کا ہوش نہیں, قبروں کے اوپر کوئی چڑھاوے چڑھا رہا ہے, کوئی چادریں چڑھا رہا ہے, کوئی طرح طرح کی مرادیں مانگ رہا ہے, کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے. ارے بھائی, دینے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ دیتا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اپنے فیصلوں میں بے نیاز ہے. قرآن پاک میں آپ اگر قرآن پاک کو جب ہم جتنا ہم پڑھ رہے ہیں, آپ سب حضرات دیکھتے ہیں, جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا, ہر تھوڑی دیر بعد توحید کا بیان ہے, بتانے کے لیے یہ کہ دیکھو اللہ کی وحدانیت کو سمجھو. توحید بنیاد ہے, وحدہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ بنیاد ہے. بہت سارے لوگ قومیں اللہ کو مانتی ہیں لیکن شرک کرتے. ہندوؤں سے پوچھو بات بات اللہ کا نام لے, کہ اللہ نے ایسا کر دیا, اللہ نے ایسا کر دیا, لیکن شرک کرتے. بتوں کو پوچھتے. عیسائی ہیں, اللہ کو مانتے لیکن شرک کرتے, کہتے کہ اللہ مجموعہ ہے تین خداؤں کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, حضرت مریم علیہ السلام کا, اور اللہ کا مجموعہ خدا ہے. عجیب اس کی بنتے. تو یہ کفریہ عقائد ہیں, اللہ جگہ جگہ اس کو بیان. ہمارے خود مسلمانوں کے کتنے کمزور عقائد ہیں, اللہ سے مانگتے ہی نہیں, اللہ کے سامنے سر بسجود ہی نہیں ہوتے. ذرا سا کوئی آدمی آ کر غیب کی باتیں بتائے گا, یہ عامل پیر جالی بیٹھے پڑے پورے معاشرے میں بھرے پڑے, ان کے پاس بیٹھے رہیں گے, ان سے قسمت کا حوال پوچھتے رہیں گے. اگر اس نے آپ کو قسمت کا حوال بتا بھی دیا اور صحیح بتا دیا کہ جی کل آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, آپ کیا کر لو گے؟ کل وہ کہہ دے گی جی کل آپ کا وقت آ گیا, آپ رخصت ہو جاؤ گے, کیا کر لو گے, کیا کریں گے, بتائیں نا آپ. اب اسے کہہ دی کل آپ کا انتقال ہو جائے گا, کیا کریں گے آپ, کوئی ہے حل ہمارے پاس؟ کل وہ کہتا ہے کہ جی آپ بیمار ہو جاؤ گے, تو روک کے دکھا دے بیماری کو آپ. نہ بیمار صحت یاب ہو نہ ہمارے بس میں, نہ کسی پیر کے بس میں, نہ کسی عامل کے بس میں, نہ کسی کے بس میں, نہ کسی دوا کے بس میں, نہ کسی ڈاکٹر کے بس میں. تو بھائی جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی, تو بیکار کاموں میں کیوں عمر برباد کرے انسان؟ مانگے اللہ سے, عافیت مانگے کہ اللہ مجھ کو بیماری سے بچا, دعائیں پڑھے, صدقہ خیرات کرے, جو سنت طریقہ ہے وہ کرے, باقی اللہ پر چھوڑے. انسان اور کیا کر سکتا ہے اس کے علاوہ؟ انسان کر ہی کچھ نہیں سکتا. انسان اگر دیکھے اپنے آپ کو, میں اپنے ساتھیوں کو جب یہ آیت کا مطلب غور کرتا ہوں, میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کمایا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, جس طرح ہم لوگ صبح سے شام تک الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں نا جی, میں اتنا کما کے لے آیا, میں نے بچوں کو کھانا کھلا دیا, میں نے جناب گھر والوں کے لیے سامان خرید لیا, میرے ذریعے سے اتنے, طرح طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھو, اگر ہم صرف اپنی زندگی کی بات کریں, جتنی چیزیں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں, ان میں سے کون سی چیز ہم نے پیدا کی؟ ہم صبح اٹھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں, رات کا کھانا کھاتے ہیں, وہ جو رزق میں اور آپ استعمال کرتے ہیں, اللہ کے بندے استعمال کرتے ہیں, رزق کا کون سا ذرہ وہ ہے جو میں نے اور آپ نے پیدا کیا؟ ایک دھیلا پیدا کیا, ایک بیج بھی ہم نے پیدا کیا. جتنا رزق بازاروں سے ہم لوگ اور آپ لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, یہ ساری اللہ کی عطا ہے, سارا اللہ کی دین ہے, سب اللہ نے پیدا کر کے بازاروں تک ڈال دیا, بازاروں میں رکھوا دیا. کہاں کہاں سے آ رہا ہے, کوئی کسی کھیت سے آ رہا ہے, کوئی کسی باغ سے آ رہا ہے, کوئی کسی مل سے نکل کر آ رہا ہے, کتنے انسانوں نے بیچ میں کام کیا, بازاروں میں آ گیا. ہمارا اتنا کام ہوا کہ ہم گئے اور ہم نے جا کر بازار سے خرید لیا, اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں. بھئی اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ دو پیسے کما لیے, قابل تو اللہ ہی نے بنایا نا. اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ کھینچ لے نعوذ باللہ, تو کیا کر لو گے؟ اتنا ہمیں اللہ نے قابل بنا دیا, اللہ نے ہمیں مواقع دے دی, ہم نے ہاتھ پیر ہلا لی اللہ کے حکم سے اور جا کر دو پیسے کما لیے, بازار سے سودا سلف خرید کے لیا. اب آگے چلیے, جب گھر میں سودا سلف آ گیا, اب گھر والوں نے کھانا بنایا. جب کھانا بنایا, آپ مجھ کو بتائیں, اگر اللہ کا حکم نہ ہو, کیا آپ ایک نوالہ حلق سے اتار سکتے ہو؟ ایک نوالہ حلق سے اتار کر دکھا دو. میرے والد صاحب ابھی بیمار رہے پچھلے 2 سال انتقال سے پہلے. مجھ کو معلوم ہے کہ درمیان میں ایسے مراحل آتے تھے کہ ہم ان کو غذا کھلا نہیں پاتے تھے. اگر کھلا دیں تو نیچے اتر جائے, اللہ ہی کا حکم ہے. نالیوں سے آپ نے ڈال دیا, نلکیوں سے آپ نے ڈال دیا, کیتھیٹر سے آپ نے ڈال دیا, لیکن اترنے کے بعد اگر وہ جسم نے قبول نہیں کیا, حکم خداوندی ہے, کوئی میرا آپ کا کسی کا کمال نہیں ہے, حکم خداوندی ہے. وہ اگر نیچے نہیں اترا, الٹی سے باہر آ جائے گا. کیا کر لو گے آپ؟ میرے ایک عزیز بیمار ہوئے, بڑی تکلیف میں تھے, اسی میں ان کا انتقال ہوا. وہ کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے گلاس بھر کے پانی پی لوں, مگر پانی حلق سے اترتا نہیں تھا, ایسے دل پہ اثر ہوتا تھا دیکھ کر. نہیں, اللہ کا حکم مسلم نہیں ہے, نہیں. آپ طاقت دکھا دو اپنی, کیا کر سکتے ہو آپ؟ کون سا ڈاکٹر کون سی دوا کھلا سکتے؟ تو دیکھو, پیدا کرنے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں, حلق سے اترنے میں بنا تو لیا ماشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے الحمدللہ, لیکن اب اس کو جب کھانے کا مرحلہ آیا, تو اللہ نے ہی تو بھوک لگائی, اللہ ہی نے اشتہا پیدا کی, اللہ نے جسم کے اندر یہ طاقت پیدا کی کہ جسم اس غذا کو کیا کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے. پھر کھانے کے بعد انسان کے جسم کا حصہ بننا اور فضلے کا خارج ہو جانا, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. کہیں کسی مرحلے پر کوئی رکاوٹ آ جائے, انسان بالکل تڑپ تڑپ کے بے حال ہو جائے, کسی مرحلے پر رکاوٹ آئے, حلق میں نوالہ پھنس گیا, ختم. غذا پیٹ میں رک گئی, اوپر نیچے نہیں جاتی, ہضم نہیں ہوتی, انسان ختم. جس میں جسم کا جزو حصہ نہیں بنا, انسان کچھ نہیں کر سکتا. فضلہ انسان کا خارج نہیں ہوا, انسان بیمار. مجھے بتائیے, صبح سے لے کے شام تک ہم اتنا, ہم سے بس اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ بنا نام لے کر کھاؤ, بسم اللہ پڑھ لو, اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لو, یا یہ اللہ کا زبان سے کہہ دو, یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے رزق عطا فرمایا. اس پورے پروسیجر میں, اس پورے مرحلے پر میرا اور آپ کا عمل دخل کیا ہے؟ کیا عمل دخل ہے میرا, یا کسی انسان کا کیا عمل دخل ہے؟ صرف اتنا تھا کہ ہم بازار گئے تھے اور سامان کو خرید کر لائے تھے, وہ بھی اللہ کی عطا تھی, اللہ نے ہمیں دیا تھا, یا ہاتھ پیر ہلائے, گھر والوں نے کھانا بنایا, ہم نے ہاتھ پیر ہلا لیے, بس ٹھیک ہے, اللہ ہم سے اتنا مطالبہ کر. اتنے سب کچھ آنکھوں کے سامنے, میں آپ ساری انسانیت, لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بس بہت کم جگہوں پہ چلتا ہے, پھر بھی اللہ کا شکر ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بت نے دیا, پھر بھی کہتے ہیں کہ اس پتھر نے دیا, اس قبر نے دیا, اس پیر نے دیا, اس عامل نے دیا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہی طاقت کا سر چشمہ ہے, وہی مالک کائنات ہے, وہی رب ذوالجلال ہے, وہی پالنے والا ہے, کھلانے والا وہ, پلانے والا وہ, زندگی دینے والا وہ, موت دینے والا وہ, صحت دینے والا اللہ اور بیماری دینے والا اللہ, کسی دوا کے اندر کوئی طاقت نہیں, کسی غذا میں کوئی طاقت نہیں, سب اللہ کی پیدا کرنا. کسی چیز کو میٹھا بنایا تو کیا میں نے اور آپ نے بنایا؟ کسی چیز کو پھیکا بنایا تو کس نے بنایا؟ لیمو کھٹا ہے تو کس نے بنایا؟ آم میٹھا ہے تو کس نے بنایا؟ سب قدرت کا سر چشمہ. اس مالک کو چھوڑ کر ہم اپنی جہالت سے, ہم اپنی گمراہیوں سے, ہم نادانیوں سے, اللہ اور قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہم غیر اللہ کے دروں پر پہنچ پہنچ کر اپنے آپ کو کمزور بنا دیں اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہے, اللہ سے مانگو. یہ آیات نازل ہی اسی لیے ہوئی, توحید کے درس کے لیے, توحید کے درس کے لیے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رؤسائے کفار کے سامنے, رؤسائے مکہ کے سامنے یہ دو مطالبے رکھے, ایک اللہ کی عبادت کرو نمبر ایک, اور دوسرا یہ کہ ان بتوں کی عبادتوں کو چھوڑ دو, یہ کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ پتھر کے ٹکڑے ہیں, یہ بے جان ہیں, ان کا اپنا ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے, ان کے اندر حرکت نہیں پیدا ہو سکتی, تو ان کے ذکر کو ان کو کیوں کرو؟ تو یہ تھی بات. اسی توحید کے درس کے لیے آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص, فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کم اہلکنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم اہلکنا, کتنی ہی قوموں کو ہم نے پہلے ہلاک کر دیا, من قبلہم, ان سے پہلے, یعنی جو مشرکین مکہ تھے, ان مشرکین مکہ سے پہلے کتنی قومیں, عاد گزری, ثمود گزری, قوم لوط گزری, کتنی انباق صاحب کی طرح طرح کی قومیں گزری, سب کو اللہ نے ہلاک کیا نافرمائیوں کی وجہ سے. فنادوا, پھر وہ پکارنے لگے, ولا تحین مناص, جب انہوں نے عذاب دیکھا, اللہ کی پکڑ دیکھی, تو پھر انہوں نے اللہ کو پکارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تحین مناص, اب وقت خلاصی کا نہیں رہا. اللہ تعالیٰ معافی کا ایک وقت دیتے ہیں, جب معافی, جب اللہ تعالیٰ رسی کو کھینچتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ معافی قبول نہیں فرماتا. اور وہ وقت کب ہوتا ہے؟ جب انسان موت کے علامات کو دیکھتا ہے, جب نزہ کا وقت ہوتا ہے, پھر آدمی معافی مانگے, پھر معافی قبول نہیں ہوتی. وقت پہلے, اب دیکھیے فرعون ہے, کتنا سرکش ہے نا جی, کتنا ظلم کرتا تھا, جب اللہ کی پکڑ آئی اور سمندر میں غرق ہونے لگا تو ایمان قبول کر لیا تھا اس نے, کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ پر, اس کے رب پر. اللہ تعالیٰ فرمایا اب نہیں, اب تم نے موت کو دیکھ لیا, پہلے دیکھو. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگو, اللہ کی طرف رجوع کرو. یا جب قیامت آنے لگے گی, اب وہ کب آئے گی تو اللہ ہی کو خبر ہے, جب قیامت آئے گی اور سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا, اس وقت بھی روایات میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت معافی قبول نہیں فرمائے, جب آ, کیونکہ یہ بالکل آخری وقت ہوگا قیامت کے آنے کا, پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں فرمائے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں بندے کو, ایک جھٹکے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھائی سمجھ جاؤ, وقت قریب آ رہا ہے اور اللہ سے رجوع کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ کسے اپنے جو گناہ اگر ماضی میں ہوئے اس کے ان کو بخشوانے کی فکر میں لگو. لیکن انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا نہیں ہے. ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی عجیب ہو, آپ اس طرح آ کر روح قبض کر لیتے ہو, کوئی الٹیمیٹم ہی نہیں دیتے, اچانک آ گئے اور آ کر جان نکال لی. ملک الموت نے کہا کہ میں تو اتنے الٹیمیٹم دیتا ہوں, اتنے الٹیمیٹم تو کوئی بھی نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا کہ کیا الٹیمیٹم دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے الٹیمیٹم یہ دیتا ہوں کہ جب بخار آتا ہے یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے. یہ دیکھو ابھی چھوٹی سی بیماری بڑھ بھی سکتی ہے, بگڑ بھی سکتا. فرمایا کہ جب یہ داڑھی میں سفید بال آنے شروع ہوتے ہیں یا سر میں سفید بال آتے ہیں یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ زندگی کی اثر ہو رہی ہے, بال سفید ہونے لگے اور یہ سفیدی اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ عمر ڈھلنے لگی ہے, لہذا آخرت کی تیاری کرو. فرمایا کہ پھر انسان کے ہاں پوتا پوتی نواسا نواسی پیدا ہوتے ہیں, تو انسان اب میری طرف سے یہ اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی اب تمہاری ایک نسل کے بعد اب دوسری نسل آ گئی, آپ کی اولاد کے بعد اس کی اولاد آ گئی, تو بڑے بھی اب جگہ خالی کرو, ان کا بچوں کو بھی تو رہنا ہے اس دنیا میں. تو کہتے یہ پھر الٹیمیٹم ہوتا ہے. تو فرمانے لگے کہ یہ تو میں تو الٹیمیٹم پہ الٹیمیٹم دیتا رہتا ہوں, میرا الٹیمیٹم کو قبول ہی نہیں کرتا. اس لیے بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان ان چکروں میں نہ لگے, آدمی اللہ سے اپنی لو لگائے. اب دیکھو اللہ سے معافی مانگنے کا کیا ذریعہ ہے؟ میں ایک غلط فہمی کا اضالہ کر دوں, ہمارے ہاں عموماً یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہے کہ جب ہم فضائل کی حدیثیں پڑھتے ہیں نا, فضائل کی, تو ہم فضائل کی حدیثیں پڑھتے ہیں کہ جی مثلاً 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کسی انسان نے روزانہ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کرو بلو کا نمس کو زبد بڑھا سمندر کی جھاگ کے برابر کرو. یا ہم یہ پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک کا زمانہ قریب آ رہا ہے کہ جی افطار کسی کو کروا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں, نماز پڑھ لی تو بولو. تو یہ جتنے فضائل کی احادیث آتی ہے یہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہوں کے معاف ہونے کا کہ گناہ وہ معاف ہوتے ہیں جو گناہ صغیرہ ہوں. گناہ کبیرہ, فرائض, واجبات, حقوق العباد, یہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے. ہم پڑھتے حج کے موقع کے اوپر کہ جی حج آدمی کرتا ہے تو جب واپس آتا ہے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے آپ بچہ آج ہی پیدا ہوا, پڑھتے ہیں نا, جس طرح بچہ پیدا ہوا بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اس طرح یہ آدمی بھی جو بچہ ہے. لیکن میرے بھائی اگر کسی آدمی نے کسی کا میراث کا مال دبایا ہوا ہے, کسی کا قرضہ دبایا ہوا ہے, تو کیا وہ حج سے معاف ہو گیا؟ کیا اس نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی تو کیا ساری نمازیں دھل گئی؟ ایسا تو نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن قرضہ شہید کبھی معاف نہیں ہوتا, قرضہ کسی کا معاف نہیں ہوتا. وہ قرضہ آخرت میں انسان کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا. مثلاً ایک آدمی حدیث شریف میں آتی ہے, ساری تفصیلات حدیث میں آئی, آپ نے پوچھا کہ معلوم ہے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا یہ مسکین نہیں, مسکین وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر اللہ کی بارگاہ سے واپس جائے گا. پھر آپ نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ ایک آدمی آئے گا اور آ کر کہے گا یا اللہ فلانا آدمی ہے, اس نے میرا قرضہ لیا تھا, اس نے میرا قرضہ واپس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالو. وہاں روپیہ تو چلتا نہیں ہے, نہ کریڈٹ کارڈ چلتا ہے, نہ اے ٹی ایم کارڈ چلتا ہے, تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی پیسہ نہیں واپس کیا تھا, یہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں, اعمال ہیں, اس کا عمل اس کے کھاتے میں ڈالو. دوسرا آئے گا کہ یا اللہ
اس نے میرے گالی دی تھی سر عام، مجھے برا بلا کہا تھا، میرا دل دکھایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے برابری کرو، چلو بھی نیکی اس کے کھاتے میں ڈالو. بس اس طرح مانگنے والے مانگ، کوئی کہتا کہ مجھے مارا تھا، کوئی کہہ رہا ہے میری غیبت کی تھی، کوئی کچھ جو پتہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، مغفرت فرمائے بغیر حساب کتاب. تو یوں سوال کرنے والے آتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکیاں اٹھا اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. ہم جو خوش ہوتے ہیں کہ جی آج ہم نے روزے دار کو روزہ افطار کروا دیا تو اتنا ثواب مل گیا. مل تو بے شک گیا، لیکن خالی بھی تو ہو رہا ہے. ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے نا، آپ نے اتنا کریڈٹ کر دیا اتنا ڈیبٹ ہو گیا، اتنا جمع کروا دیا اتنا نکل گئے. تو ڈیبٹ کریڈٹ وہاں پر بھی چل رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ. اتنے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی، لیکن آپ دیکھو ڈیبٹ کے خانے میں کیا ڈیبٹ ہو رہا ہے. ایک آدمی چیک بنا بنا کر دھڑا دھڑ دے رہا ہے اور ادھر سے آمدنی بھی آ رہی ہے، لیکن پتا چلا کہ جی خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور آمدنی کم ہو رہی ہے. تو نقصان ہوگا تو فائدہ ہوگا، نقصان ہو گیا. اب وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی تم نے ایشو کیوں کیا؟ کہتے ہیں یہی بیوقوف تھا، اس کو پتا ہی نہیں کہ میں خرچ کیا کر رہا ہوں اور آمدنی کیا ہو رہی ہے. بالکل یہ معاملہ ہمارا ہے، یاد رکھیے گا. ہم اس میں تو خوش ہیں کہ جی میں نے یہ عمل کر لیے، لیکن اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ کٹ کا کتنے رہے ہیں ہمارے نیکیاں، ہمارے اعمال سے کتنی نیکیاں کٹ کٹ کے علیحدہ ہوں گی. یقین مانیے بہت بڑا مسئلہ ہے. غیبتیں ہم کرتے ہیں، دل ہم دکھاتے ہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں، برا بلا ہم کہتے ہیں، چلتے ہوئے لوگوں کی توہین ہم کر دیتے ہیں. کسی کا میراث تقسیم نہیں کرتا، میراث کا مال اٹھا کر بہن کا مال اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، بھائی کا مال اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، خوش ہو گئے یہ بینک بیلنس بڑھ گیا. کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی سے جھوٹی قسم کھا لی، کسی کو دو نمبر کا مال بھیج دیا، ایک نمبر کا کہہ کے، یہ کیسا ہمارے معاشرے میں بھرا پڑا. یہ ساری چیزیں آپ کی کٹیں گی. اور جب اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور سوالی پھر بھی کھڑے رہیں گے مانگنے والے، اب اللہ تعالیٰ کیسے پورا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پورا اس طرح فرمائیں گے، یہ کہہ دیں کہ اللہ ابھی بھی میرا اس کے ذمے میں حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ایسا کرو، نیکیاں تو اس کے پاس ہو گئی ختم. جو سوال کرنے والا آیا تھا، انصاف مانگنے والا آیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا گناہ اس کے خاتے میں ڈالو، اپنا بوجھ ہلکا کرو. پھر وہ آدمی اپنا گناہ اس کے خاتے میں ڈالے گا برابر، پھر دوسرا آدمی، پھر تیسرا آدمی، پھر چوتھا آدمی، پھر پانچواں آدمی. اب یہ آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کے اور گناہوں کے انبار جمع ہو رہے ہیں. فرمایا جب یہ واپس جائے گا تو گناہوں کے انبار ہوں گے. اس کو کہتے ہیں مسکین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسکین ہے، نیکیوں کے انبار لایا تھا، گناہوں کے انبار لے کر گیا. اور یہ ہم میں سے سب کے ساتھ ہونا ہے اگر ہم نے پرواہ نہیں کی. ایک آدمی، میں اس کو کئی مثالوں سے تعبیر کرتا ہوں. دیکھیے ایک آدمی نے ایئر کنڈیشن لگا دیا، بہترین ایئر کنڈیشن ہے، دو ٹن کا اے سی ہے، کمرے کے لیے بہت اچھی کولنگ ہونی چاہیے، لیکن اسے کھڑکی دروازے کھول دیے. کبھی ٹھنڈک آئے گی؟ کبھی کمرے میں کولنگ رہے گی؟ نہیں، کمرہ تو گرم کو گرم ہے. کوئی کہہ دے گا کیسا تم نے اے سی لگا دیا، اس اے سی کی تو کولنگ ہی نہیں ہے. وہ کہتا کولنگ تو ہے، کھڑکی دروازے تو بند کرو بھائی، جتنی کولنگ بن رہی ہے وہ ساری باہر جا رہی ہے. تو ہم اپنے گناہوں کو نہیں نوٹ کرتے، ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، اپنے برے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ اس کا بھی تو حساب ہونا ہے. اس کا حساب کہیں نیکیاں خرچ کر کے ہوگا ہمارے اعمال نامے سے، کہیں اس کا حساب دوسرے کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈالنے سے ہوگا. یہ ہے مسکین. اس لیے فرمایا کہ اس بات کی طرف پرواہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا موت کی تیاری، موت کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ موت کی تیاری کا مطلب یہ کہ اپنی جتنی نمازیں ہیں ان کا حساب کتاب جوڑو کہ ساری نمازیں ادا ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں. خاص طور پہ جب انسان جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو عموماً جو لڑکے لڑکیاں ہیں اتنی سنجیدگی طبیعت میں نہیں ہوتی، نماز قاضی بننے میں وقت لگ جاتا ہے اور نمازیں گزرتی رہتی ہیں، یا مسئلے پتہ نہیں ہوتے اور جو ہے غلط طریقے سے نمازیں پڑھ لی، پاکی نہ پاکی کے مسائل پتہ نہیں ہے اور دوسرے مسائل. تو اس کا حساب جوڑ کر اپنی نمازوں کے قضا کا حساب لگائیں. اسی طرح روزے، اسی طرح زکات، اسی طرح حج. زکات میں لوگ دینے میں باتوں کو کمی نہیں کرتے، حساب صحیح نہیں لگاتے نہ پوچھتے. کسی کا بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، کسی کا کوئی حق باقی ہے، قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا،
ہمارے مہارت سمجھا جاتا ہے اس کو، یہ قرضہ لے کے واپس نہیں کرے، لے کے دکھاؤ چلے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ جو صاحب حیثیت ہے کہتے اچھا لے کے دکھاؤ، ہم بھی دیکھتے تمہیں کیسے لوگ ہیں، استغفر اللہ رب بالکل یہ ذمہ محتوب ہو گئی، کیسے کیا سوچا ہے مرنے کے بعد، کیا سوچا ہے مرنے کے بعد، کیا یہ کسی کے یہ کسی سے کٹے گا نہیں یہ پیسہ؟ آج مال سے نہیں کٹے گا تو کل نام اعمال سے کٹے گا، جائے گا تو صحیح، جب شہید کا اللہ معاف نہیں فرماتے ہمارا اور آپ کا کیسے معاف ہو جائے گا جو شہید نہیں ہے؟ ابھی اللہ ہی کو خبر ہے کہ اس کی موت کس میں آتی ہے. لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس لیے بھائی اور آج کل ہمارے ہاں دو طرح کے معاملات اتنے خراب ہیں، ایک میراث ہم لوگ تقسیم نہیں کرتے، دوسرا حلال حرام کی طرف فکر نہیں کرتے کہ حرام آج ہو رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کیا ہم کس کا مال لے رہے ہیں، جھوٹ بول کر لے رہے ہیں، دھوکہ دے کر لے رہے ہیں، غلط بیانی کر کے لے رہے ہیں، رشوت کا لے رہے ہیں، کرپشن کا لے رہے ہیں، کتنے کرپشن عام ہے، کسی شعبے میں چلے گئے کرپشن ہے، تو اس طرح کے پیسے حرام ہیں، یہ نکلیں گے انسان کے پاس سے. اس لیے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں، فنادوا، پھر وہ موت کے وقت پکارتے رہے، ولا تحین مناص، اب جو ہے اس کا وقت ختم ہو چکا خلاصی کا. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، فرمایا کہ اور وہ تعجب کرتے اس بات کے اوپر کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اس بات پر ان کو حیرت ہوتی ہے کہ ڈرانے والا آیا، اب مانتے ہیں نہیں، سرکشی، طبیعت میں غالب، تو قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر جھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، کیونکہ قرآن کریم کو جب وہ سنتے تھے تو ان کو یقین تو ہو جاتا تھا کہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے نہیں، مانتے ہیں نہیں، طبیعت میں ضد بہت تھی کہ مان لے کہ ہاں بھائی اللہ کا کلام ہے، تو انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، جو یہ باتیں پڑھ رہا ہے یہ تو جادو سے انہوں نے قرآن پاک بنایا، یہ الزام لگاتے تھے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی خداؤں کے بجائے ایک خدا مقرر کر لیا، ہم تو اتنے سارے 360 ہمارے بدھ رکھے ہوئے ہیں، اتنے سارے بدھوں کو ہم چھوڑ کر کیا ایک اللہ کی عبادت کر لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی عجیب سی بات ہے. وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اور پھر چل پڑے وہ جو سردار جو بیٹھے تھے ابو طالب کے پاس آ کر، وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر جمے رہو، اس نبی کی نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ اس نبی کی بات نہیں ماننی. ان ھذا لشیء یراد، اس کی کوئی اپنی غرض ہے، یہ اپنا اقتدار چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، چلو مال چاہے مال دے دیں گے لیکن اپنی بات سے تو پیچھے ہٹے. وہ ان کافر سرداروں نے یہ کہا ما سمعنا بھذا فی الملت الاخرہ، ہم نے تو اس سے پہلے لوگوں میں یہ بات سنی ہی نہیں، آج بھی ہمارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو بات کریں میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا. تو بھائی ہمارا نہ سننا کوئی دلیل تھوڑی ہے، اگر ہمیں کوئی بات علم نہیں ہے تو جہالت ہے، تو جہالت کوئی ذریعہ تو نہیں ہے کہ ہم نے نہیں سنا تو اس کا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں. ان ھذا الا اختلاف، وہ کہنے لگے کفار کہ یہ تو ان کی بنائی ہوئی بات ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر اتری ہے نصیحت ہم سب میں؟ کہنے لگے کفار، کہنے لگے رؤسا، کہنے لگے کہ اتنے سارے لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں، نصیحت انہی کے اوپر اتری اور کسی کے اوپر نصیحت نہیں آئی؟ آج بھی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کوئی نیک آدمی کہہ رہا ہے، یہی ایک نیک اور کوئی نیک نہیں ہے، اسی کو مصیبت پڑی ہوئی تھی کوئی نہ کوئی بات کرنے کی، یہ کیوں باتیں کرتا ہے، دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ سوال تو کہاں سے چلا آ رہا ہے، پچھلے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. تو فرمایا انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا اسی کے اوپر نصیحت اتری ہمارے درمیان؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بات نہیں، ان کو میری نصیحتوں میں شک ہے، میرے کلام میں شک ہے، میرے حکم میں شک ہے، میری دین میں شک ہے. بل لما یذوق عذاب، ابھی انہوں نے میری مارنی چکھی، ابھی ان کے اوپر میری پکڑ آئے گی تو ان کو پتہ چلے گا. اب عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزائن ہیں؟ کیا خزانے ان کے ہاتھوں میں رحمت کے؟
اب لہم ملک السماوات والارض ما بینہما، کیا ان کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے ان کفار کے پاس؟ فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ان کے پاس بادشاہت ہے تو چڑھ کے دکھائیں نا آسمان کے اوپر، کیوں نہیں چڑھتے؟ جندم ما ہنالک محضور من الاحزاب، ایک لشکر یہ بھی وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں، یعنی اس سے پہلے جو لشکر گزرے وہ بھی کتنے تباہ ہوئے؟ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے بھی جھٹلایا، بڑے طاقتور لوگ، بڑے مالدار لوگ، جسمانی طور پر اتنے مضبوط، اتنے اونچے قد کاٹ کے لوگ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی کوئی حیثیت نہیں ان کی. اولئک الاحزاب، وہ بھی تو بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی بڑی فوجیں تھیں. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے، یہ سب جو ہیں جتنے بھی تھے، سب نے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا. کذب الرسل، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، حق عقاب، ان کے اوپر اللہ کا عذاب پکا ہو چکا، ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا. بھائیو، بات کا حاصل کیا ہوا؟ بات کا حاصل یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ وحدہ لا شریک ہے، لائق عبادت اللہ کی ذات ہے. اللہ کی بات ماننے کی فکر کرنی چاہیے، کوتاہی ہو جائے معافی مانگ لو، دنیا میں معاملات برابر کرنے کی فکر ڈالو. معافی کسی سے مانگنی ہے، معافی مانگو. کسی کو کوئی پیسے لے کر دے کر کوئی معاملے کو ختم کرنا ہے، وہ ختم کر لو. نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکات ادا نہیں کی، حج ادا نہیں کیا، ان کو دے دلا کر معاملے کو ختم کر لو. لیکن دنیا کا معاملہ دنیا کے اندر پورا کر لو، اسی میں اللہ کی طرف سے عافیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد.